سورہ حمیم سجدہ سے آج تلاوت کی گئی ہے. اس کے جو شروع کے مضامین ہیں اس میں یہ بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دعوت کے مقابلے میں تبلیغ کے مقابلے میں مشرکین نے جو باتیں کہی تھیں ان کا بیان ہے کہ انہوں نے جواب میں یہ بات کہی اور اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ یہ بتائیے کہ بس میرے پاس وحی آتی ہے، میری جو خصوصیت ہے یہ نہیں ہے کہ میں انسان نہیں ہوں، انسان ہوں لیکن میری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور مجھے بھی اور تم کو بھی سب کو بھی یہ فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک الہ ہونے کا اقرار کریں اور اس کی گواہی دیں. اس لیے میں بھی اللہ کے ایک الہ ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور تم بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو، اور اسی پر جمے رہنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا، اور جو مشرکین ہیں ان کے لیے تباہی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے ایک بات کہی، وہ یہ کہ تم میرے ساتھ کفر کرنے کی کیا وجہ ہے. سمجھانے کے انداز ہوتے ہیں نا کہ مختلف انداز سے سمجھایا جاتا ہے، اس میں اس انداز سے سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنایا ہے. کتنی بڑی زمین ہے، کیسا پورا اس کا نظام ہے، اور اس پورے کو دو دن میں جس نے بنایا ہے تم اس کے ساتھ کفر کر رہے ہو. پھر اس میں پہاڑ جمائے ہیں، پھر اس زمین کے اندر تمہارے واسطے روزیاں رکھی ہیں، جتنی قسم کی روزیاں ہیں وہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیعت فرمائی زمین کے بناتے ہوئے، اور اس کے لیے دو دن لگے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے دو دن اور لگائے تو یہ چار دن ہو گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، وہ دخان تھا، وہ ایک دھوئیں کی شکل میں تھا، تو اللہ پاک نے اس کو بھی اور زمین کو بھی دونوں سے یہ کہا کہ تم میری بات خوشی سے مان لو یا زبردستی مان لو، مگر ماننا تو پڑے گا. تو ان دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آپ کی بات مانیں گے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سات آسمانوں کو پھر دو دن میں بنایا. وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور پھر ہر آسمان کے اندر جو اس کے امور ہیں، جو احکام ہیں اللہ پاک کے، ان کی وحی فرمائی. تو یہ جس ذات نے اس پورے آسمان اور زمین کے نظام کو چھ دن میں اس طرح سے بنایا، وہ ذات ایسی ہے کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اس کی بات نہ مانی جائے، اس کا انکار کیا جائے، اس کے ساتھ شرک کیا جائے. یہ اس انداز میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس مضمون کو سمجھایا ہے یہاں پر سورہ حمیم سجدہ میں. یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے جمع ہو کر یہ طے کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی جائے کہ بھئی یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کا علاج ہونا چاہیے، یا تو ان پر کوئی اثر ہو گیا ہے یا ان پر کوئی سحر ہو گیا ہے، یہ کیا قصہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس میں بھائی بھائی میں لڑائی ہو گئی، خاندانوں میں پھوٹ پڑ گئی، میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، باپ بیٹے میں لڑائی ہو گئی، سارا انتشار ہو گیا پورے مکہ مکرمہ میں، کچھ ان کو سمجھانا چاہیے اور ان کو بتانی چاہیے. تو اس میں دس قسم کے خاص چن چن کے لوگوں کو مقرر کیا گیا، ان کا مشورہ ہوا، اور پھر اس میں ایک آدمی کو جو سب سے زیادہ ان میں سمجھدار قسم کا تھا اس کو انہوں نے بھیجا. اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنی، اس کے بعد میں جواب کچھ نہیں دیا. یہ سورہ حمیم سجدہ کی پہلی آیتیں یہ تلاوت فرما دی یہاں. اس کے بعد کی ایک آیت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر اس کے باوجود بھی تمہیں نہیں ماننا ہے تو پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ بتا دیجئے کہ میں تم کو قوم عاد اور قوم ثمود پر جیسے صاعقہ آیا تھا اس صاعقہ سے ڈراتا ہوں، ویسے صاعقہ تمہارے ساتھ بھی آ سکتا ہے. صاعقہ کہتے ہیں ڈانٹ کو، آواز کو، ایک ایسے آواز کی میں تم کو ڈرا رہا ہوں ایک ایسے آواز سے جو قوم عاد پر آیا تھا اور قوم ثمود پر آئی تھی، وہ آواز جس سے وہ سارے برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے تھے، اس سے میں ڈراتا ہوں. تو یہ جو فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً کا جب لفظ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، تو اس نے ولید نے منہ پہ آپ کے ہاتھ رکھ دیا اور یہ کہا کہ بس خدا کے واسطے بس کیجئے، اس کے بعد کا جملہ مت بولیے آپ. وہ اتنا گھبرا گیا، چونکہ ان لوگوں کو یہ یقین تھا کہ آپ بولتے بالکل سچ ہیں، آپ سچے ہیں اور سچ فرماتے ہیں، اگر یہ بات آپ کی زبان سے نکل گئی تو پھر اگر ہم نہیں مانتے ہیں حضور کو تو پھر وہی ہوگا جو یہ فرما رہے ہیں. اس نے واپس جا کے کہہ دیا کہ بھائی نہ تو وہ جادو ہے، نہ تو وہ کہانت ہے، نہ تو وہ شاعری ہے، نہ وہ ادھر ادھر کی کوئی بات ہے، نہ وہ جنون کا کوئی اثر ہے، بس وہ ایک ایسا کلام ہے جو اللہ کا ہی معلوم ہوتا ہے اور وہ سچے رسول ہیں، لہذا ان کا مقابلہ مت کرو۔ سب لوگوں نے اس کے اوپر تل گئے سارے اور کہنے لگے ہم نے تجھے سمجھا کے بھیجا تھا تو تجھ پر بھی جادو کا اثر ہو گیا۔ وہ تو اتنا سخت جادوگر آدمی ہے کہ جو اس کے سامنے جاتے ہیں وہ اس پہ جادو ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ مشہور آیتیں ہیں جن کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بھائی مجموعی پورے مکے والوں کے سامنے آخر میں جب وہ لوگ سب جمع ہو کے جو جواب آپ سے مانگے تھے وہ جواب دیا۔ ایک یہ موقع ہوا، ایک دوسرا موقع وہ تھا کہ دوسری مرتبہ وہ جمع ہوئے اور جمع ہو کے انہوں نے کہا کہ آخر اس کا حل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ان کو کیا ریاست کا شوق ہے کہ سردار بنے بادشاہ بنے، ان کو پیسوں کا شوق ہے کہ دولت جمع کر لیں، ان کو کیا وہ حسن کا شوق رکھتے ہیں کہ کوئی حسین لڑکی ان کو چاہیے جس کے اوپر جن سے ان کا کوئی تعلق، یعنی چاہتے ہیں کہ شادی اس سے ہو جائے۔ تو پھر ان سب نے مل کر آفر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے کہ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ایسے آدمی ہیں کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا لینے پر راضی ہیں، ہم تاج تیار کریں گے آپ کا، جمع کریں گے سب کو اور تاج پہنائیں گے اور آپ کو ہم اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، اور اگر آپ کو مالدار ہونے کی خواہش ہے تو کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں، ہم سب لوگ مل کے اتنا مال اکٹھا کر دیں گے کہ پورے مکے میں سب سے زیادہ مالدار آپ ہو جائیں گے اور اس میں ہم کوئی تکلف نہیں کرنا چاہ رہے۔ اور کہا کہ اگر آپ کو شادی کا شوق ہے کسی حسین لڑکی سے تو پورے مکے کی سب سے جو حسین لڑکیاں ہیں ہم سب کو جمع کر دیتے ہیں اور آپ جس کو اشارہ کرو گے اس سے آپ سے شادی کر دیں گے، ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سن کر، ابو طالب بھی تھے، یہ سب سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے تھوڑا سا، اور پھر اس کے بعد ابو طالب کو خطاب کر کے فرمایا، چچا بھی موجود تھے، ابو طالب کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں تو بھی میں اپنے اس کام سے باز نہیں آ سکتا، یا میں اپنے اس کام میں کامیاب ہوں گا کہ غالب ہو اسلام یا میں مر جاؤں، یہ دو ہی شکلیں ہیں، تم سب سن لو بس ختم، اس کے آگے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تبلیغ فرمائی ہے اور اس طاقت کے ساتھ میں، تبلیغ میں دعوت میں طاقت بہت چاہیے ہوتی ہے روحانی، اور یہ ایک دم کنفرم طریقے پر ڈاؤٹ فل ڈھیلا پن اس سے تبلیغ نہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اگر چاند بھی میرے ہاتھ میں رکھ دو ایک اور سورج میرے ایک ہاتھ میں رکھ، بادشاہ کیا چیز ہے، ملک و مال کیا چیز ہے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں نا عام طور پر کہ اسلام کی بنیاد ملک اور مال پر نہیں ہے، یعنی کبھی یہ کوشش میں نہیں جانا کہ پہلے ہم کسی ملک پر قبضہ کر کے اس کے بادشاہ بن جائیں، پھر خوب پیسہ جمع کر لیں، اس کے بعد اسلام نافذ کریں۔ جو اس تھاٹ کے لوگ ہیں، ایسا جنہوں نے سوچا ہے نا، انہوں نے قرآن کے مزاج کو نہیں سمجھا، دین کے مزاج کو بھی نہیں سمجھا، نہ تبلیغ کے انداز کو سمجھا، نہ اسلام کی روح کو انہوں نے سمجھا۔ یہی اختلاف علماء کرام کا ان سے ہوتا ہے، ملک مال کی بنیاد پہ نہیں ہوا کرتی ہے تبلیغ۔ اگر ویسی بات ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بہت اچھی اپرچونیٹی تھی، آپ بولتے کہ میں بادشاہ بھی بن جاؤں، میں پیسہ بھی جمع کر لوں، پھر اس کے بعد تبلیغ کر لوں، سب یہ میرے ماتحت ہو جائیں گے۔ وہ طریقہ نہیں ہے، ویسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام جو ہے وہ دل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، جب تک ہر آدمی کے دل میں اسلام کی محبوبیت نہیں ہوگی اسلام کو آپ ویسے نافذ بھی نہیں کر سکتے۔ اب مسلم کنٹریز جو اپنی ہیں، رعیت بھی مسلمان بولنے کی، حاکم بھی مسلمان بولنے کی حد تک، اسلامی نہیں کیوں؟ اندر سے ہی نہیں ہے چاہ تو، اسلام کا تعلق قلب سے ہے، اور اگر کوئی آواز بھی لگائے گا نا اسلام کی تو دس دس ہزار کا مظاہرہ ہو جائے گا کہ نہیں ہمیں یہ اسلام نہیں چاہیے، ہم اسلام نہیں پسند کرتے۔ کون بول رہا؟ مسلمان ہی بول رہا ہے، اپنے طور پر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی رہیں گے، پھر ہم کافر بھی نہیں ہونا چاہتے، مگر ہمیں اسلام میں، بھائی تمہیں پھر چاہیے کیا پھر تمہیں؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ نہیں سمجھا جاتا اس بات کو کہ توحید اور رسالت اور آخرت اور آخرت والی زندگی، اسلامی جو زندگی ہے، اس کا تعلق اصل آدمی کے باطن سے ہے۔ جب ایسے افراد جمع ہو جاتے ہیں نا بہت سے، تو آٹومیٹکلی پھر وہ چیز انہی چیزوں کو، وہ انہی کو نافذ کریں گے جو اسلامی قانون ہوتا ہے۔ سب افراد مسلمان دین پسند جمع ہو جائیں گے تو پھر وہ اسلامی قانون نہیں چلائیں گے تو کون سا چلائیں گے؟ حاکم بھی مسلمان ہو، پکا مذہب ہو، مذہبی مسلمان ہو، ایسا نہ ہو جیسے آج ہمارے حاکم ہیں، ہم پر جو حاکم مسلط ہیں وہ تو اللہ کے عذاب کے طور پر مسلط ہیں، وہ عذاب ہے اللہ کا، اس کو حاکم بولنا ہی غلط ہے، وہ تو عذاب الہی ہے، اس کو بٹھاؤ، اس کو بٹھاؤ، اس کو چڑھاؤ، اس کو اتارو، یہ سب جو ہے سب عذاب الہی کی شکلیں ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ عذاب کی شکلیں جیسے بدلتی تھی نا، کبھی مینڈک کا عذاب ہے، کبھی کس کا عذاب ہے، خون کا عذاب ہے، کبھی جوؤں کا عذاب ہے، اور کبھی کوئی عذاب ہے، کبھی کوئی عذاب ہے، جیسے عذاب کی شکلیں بدلی۔ ہم پر جو حاکم آج بدلتے ہیں وہ عذاب ہے، وہ ان کو حاکم بولنا ہی غلط ہے۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ حاکم دیندار ہو، پوری کابینہ دیندار ہو، پوری فوج دیندار ہو، پورا شرطہ اور عدلیہ دیندار ہو، پوری پبلک دیندار ہو، پورے تاجر دیندار ہو، تو پھر وہ کیا چیز چاہیں گے؟ پھر ہر آدمی اپنے فرض کو پہچان کے وہ دین پر عمل کرے گا. کوئی بادشاہ اگر ہے تو بادشاہت کا ایک دین ہے, ایک اسلام ہے کہ اس کے ذمے کیا ہے. ایک آدمی اگر وزیر ہے تو وزارت کا ایک دین ہے کہ اس کا دین ہے کیا. ایک تاجر ہے ایک شخص تو وہ تاجر کا ایک دین ہوتا ہے کہ اس کا دین ہے کیا. ایک ڈاکٹر ہے تو اس کا ایک دین ہوتا ہے کہ اس کو دین سے متعلق کیا چیز ضروری ہے کرنے کی. وہ ہے چیز فرد میں دین آ جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نہج تھا تبلیغ کا وہ یہ تھا. اس موقع سے بھی یہ سبق نکلتا ہے, سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد پر محنت کی, ایک ایک فرد کو اسلام والا دین والا بناتے 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 معاشرہ بن گیا تو پھر حکومت آٹومیٹکلی اسلامی قائم ہو گئی. پھر وہ حکومت قائم ہوئی کہ جس میں اسلام کے علاوہ کچھ چلتا ہی نہیں تھا, کوئی چیز قبول ہی نہیں کی جاتی تھی اور کسی کی نہیں چلتی تھی اس میں سوائے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے. بس جو انہوں نے فرما دیا وہی قانون نافذ ہوتا تھا, وہی قانون ہوتا تھا, وہی دستور ہوتا تھا, وہی طریقہ زندگی ہوتا تھا, وہی کلچر ہوتا تھا, وہی معاشرہ ہوتا تھا. یہ طریقہ ہے اصل میں دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کا, اور یہ طریقہ ہے مسلم کنٹریز میں بھی اسلام کو لانے کا. مسلم کنٹریز بولنے کے لیے مسلم ہے, کوئی بھی مسلم نہیں ہے. اور مسلم کنٹریز کے جو حاکم ہوتے ہیں وہ تو مسلم بھی نہیں ہوتے ہیں. ایک خاص بات ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس واسطے کہ جب اختیار آپ کو مل گیا اس کے بعد آپ نے اسلام کو نافذ نہیں کیا تو اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں. پبلک مسلم رہتی ہے چونکہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے. جس کے پاس طاقت آ گئی وہ اگر اسلام کے حکم کو نہیں چلاتا تو پھر وہ مسلم نہیں رہتا, پھر وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے. وہ تو یہ ہے بہت مسئلہ کہ اصل افراد میں ایمان لایا جائے, فرد کے اندر اسلام پیدا کیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اختیار فرمایا. پھر اللہ نے اس بات کو سمجھانے کے واسطے قوم عاد کی اور قوم سمود کی اور دوسروں کی مثالیں بیان فرمائی. آخرت کے ایک منظر کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن جمع کیے جائیں گے, کل قیامت میں دوستوں کو بھی جمع کیا جائے گا, دشمنوں کو بھی جمع کیا جائے گا, اللہ کے دشمن جمع کیے جائیں گے اور پھر ان کے گروپ بنا دیے جائیں گے, پھر وہ ہمارے پاس آئیں گے. تو جب ان کو جمع کر لیا جائے گا تو ان کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی, اور شہید علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم, ان کے کان گواہی دیں گے, ان کی آنکھیں گواہی دیں گی, اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی, ان کی جو اسکن ہے وہ گواہی دے گی کہ کیا اس نے کیا ہے. بیما کانو یا عملون, جو بھی وہ کرتے تھے, ہر آدمی کی اسکن گواہی دینے والی ہے جو کچھ اس نے کیا ہے پورے لائف میں. اصل میں ہے کہ جیسے ٹیپ کا جو سسٹم ہوتا ہے, ٹائپنگ کا سسٹم, مووی بنانے کا جو سسٹم ہے نا, قدرتی طور پر فیڈ ہے, کسی دن دریافت بھی ہو جائے گا یہ, اور ہو بھی رہا ہے. ہر آدمی کے جسم کے اندر سیٹ اپ ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ جو وہ کرتا ہے وہ اس کے اندر ابزارو ہو جاتا ہے, وہ رہ جاتا ہے, سیف ہو جاتا ہے وہ اس کے اندر. وہ گواہی دیں گے, وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے لیما شہید تم علینا, تم ہم پہ کیوں گواہی دے رہے ہو. وہ کہیں گے کہ ہم کو اس ذات نے گویائی دے دی, بولنے کی طاقت دے دی, جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے. اور جب وہ بولنے کی طاقت بھی اور بلوا بھی دیا تو ہم روک بھی نہیں سکتے. جب آپ ٹیپ ریکارڈ کو کھول دیں گے تو ٹیپ ریکارڈ خود سے رک سکتا کیا؟ نہیں, وہ جب ٹیپ کھول دیں گے, آڈیو کھول دیں گے, آپ تو رکتا تھوڑی ہے, وہ تو غیر اختیاری ہے, جو اس کو بولنا ہی بولنا ہے. ایسی کھالوں کو جب کھول دیا جائے گا بولنے کے لیے, وہ بولنا شروع کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ انتقن اللہ الذی انتقا کل شیء. اور یہ جو آڈیو کا سسٹم ہے یہ نظام سمجھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ قیامت تک اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک پتھر بولنے نہیں لگیں گے. ایک حدیث شریف ہے, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پتھر بولنے نہیں لگیں گے. اب یہ ریل کی بنتی ہے. وما كنتم تستطيرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے کانوں کو گواہی دینے سے اور اپنی آنکھوں کو گواہی دینے سے اور اپنی کھالوں کو گواہی دینے سے تو اپنے کو بچا نہیں سکتے تھے, اسے تو چھپ کے نہیں کر سکتے تھے کچھ. تم کچھ کرتے اور ان سے اپنے آپ کو چھپا کے کرنا چاہے یہ تو تمہارے بس میں تھا نہیں. اصل بات یہ ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ہی گمان غلط کیا اور تم نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت سی باتیں نہیں معلوم. حالانکہ یہ وہ گمان تھا جو تم اپنے رب کے ساتھ میں تم نے کیا ہے. وہ جو تمہارا پالنہار ہے, ہر ہر سیکنڈ میں تم کو تھامے ہوئے ہوتا ہے, ہر سیکنڈ تم کو پالتا ہے, تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے, اس کے ساتھ تم نے یہ بدگمانی کی تھی. ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم فاصبحتم من الخاسرین. بہت نقصان اٹھانے والے تھے. ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. اب اگر تم صبر کرو تو بھی تم کو جہنم میں ہی رہنا ہے, اور اگر صبر نہ کرو, معذرت کرو, تو تمہاری والوں کا بھی لیڈر ہوتا ہے, گمراہی والوں کا بھی لیڈر ہوتا ہے. مشرکین مکہ نے ایک تدبیر یہ کی تھی کہ قرآن پاک کو مت سنو, چونکہ یہ سنتے ہیں لوگ متاثر ہو جاتے ہیں, گڑبڑ کرو، جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت گڑبڑ کرو، اس وقت شور کرو، کوئی دوسری چیز کرو، یا تو قرآن شریف پڑھنے نہ دیا جائے. اور ایک دوسرا طریقہ اور ہوتا تھا کہ وہ جو بازار لگتے تھے تو بازار میں ادھر کی ادھر کی کہانیاں، جنات کی، شیاطین کی، اور جو فرضی کہانیاں جو بہت سی ہوتی ہیں نا، جیسے اس زمانے میں گیمز ہیں اور جناب یہ ڈرامے ہیں اور یہ ہیں وہ، اس قسم کی جو چیزیں اس زمانے میں بھی تھی، لیکن ان کا انداز دوسرا تھا، مشینیں نہیں تھی لیکن دوسرے انداز میں. تو وہ کتابیں لا کے گروپ لوگوں کا جمع کر کے پڑھ کے سنایا جاتا تھا تاکہ قرآن کو لوگ نہ سنیں. قرآن کو سننے، قرآن کو پڑھنے سے ہٹانے کے لیے دوسری کوئی مشغولیت دینا چاہیے پبلک کو، دوسری ایکٹیویٹیز دینا چاہیے پبلک کو. اس کی تدبیریں حضور کے زمانے میں کی جاتی تھی. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج نہیں ہو رہی یہ تدبیریں، آج بھی دشمن کر رہا ہے. اس زمانے میں سمجھ میں آ جاتا تھا بات کہ یہ قرآن نہیں سننے کے لیے ہو رہا ہے. اچھا وہ داستانیں بالکل حیرت میں، سرپرائز کرنے والی، کیونکہ جنات کی کہانیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں، شیطانوں کی کہانیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں، اور مختلف قسم کے فرضی داستانیں وہ ہوتی ہیں. ایسی ایسی داستان گو تھے پہلے فرضی بولنے والے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں الف لیلہ کے نام سے. الف لیلہ ایسی داستان کا نام ہے کہ ہزار رات ہو گئے لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی. ایک ہزار رات تک کہانی تسلسل سے سنانا بادشاہ نے چیلنج کر دیا تھا، اور ایسے لوگ آئے کہانی سنانے والے، کتابیں لکھی گئیں. الف لیلہ اسی کا نام، الف معنی ہزار کے ہیں، لیلہ کے معنی رات کے ہیں. بادشاہ نے کہا تھا کہ ایسی کہانی سنانا جو ہزار راتوں میں ختم نہ ہو، اور ایسے بھی مل گئے تھے لوگ. ایسا جوڑتے تھے اس کو کہ بالکل پیاسا چھوڑ دیتے تھے سحر کے وقت میں، جب بادشاہ کو نیند آتی تھی، پھر دوسرے دن سے پھر کہانی شروع. ایک دن نئی بات اس میں، وہ بادشاہ کے بیٹے میں سے پھر بادشاہ کا بیٹا نکلتا، وہ ایک محبوبہ میں سے پھر دوسری محبوبہ نکلتی. تو یہ قصے سنا سنا کے لوگوں کو قرآن سے ہٹانے کی کوششیں کی گئیں. اس کو اللہ نے بیان فرمایا. کیوں بیان فرمایا؟ کہ قیامت کے قریب بھی قرآن پاک کی مشغولیت سے ہٹا کر دوسری مشغولیت والی چیزیں آئیں گی. گیمز نکلیں گے، مختلف قسم کے کارٹون نکلیں گے، مختلف قسم کے ڈرامے نکلیں گے، مختلف قسم کی ایسی موویز نکلیں گی، مختلف قسم کی ایسی چیزیں آئیں گی. مگر مسلمان کو یہ کہا گیا کہ تمہارا دل قرآن سے لگنا چاہیے. جس مسلمان کا دل قرآن سے، قرآن میں لگا مووی سے زیادہ، ڈرامے سے زیادہ، اس کے دل میں اسلام کی قدر ہے. گویا اس کے دل میں ابھی اسلام کا نور باقی ہے، اس میں اسلام کی روح باقی ہے. جس مسلمان کا دل کارٹون سے زیادہ، ڈراموں سے زیادہ، مووی سے زیادہ دلچسپ قرآن پاک میں لیا، قرآن پاک کے اندر جس کا دل مشغول ہوا، اس کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو، فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا، تو کافروں کو ہم بہت سخت عذاب چکھانے والے ہیں، اور ان کی برائیوں کا بدلہ ہم ضرور ان کو دیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہیں، اور دشمنوں کا بدلہ جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے انکار کی سزا ان کو اس طریقے سے ملنے والی ہے. اب جب کافر جب جہنم میں جمع ہوں گے، تو وہ بھی جمع ہوں گے جو بیچارے ماننے کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں، اور وہ بھی جمع ہوں گے جو لیڈری کرتے تھے، منواتے تھے لوگوں کو، غلط باتوں کے اوپر مجبور کرتے تھے. تو یوں کہیں گے کہ وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، اور کافر لوگ کہیں گے کہ پروردگار آپ ہمیں دکھا دیجئے ان لوگوں کو، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، جو ہم کو گمراہ کرنے والے ہیں، جنہوں نے وہاں پر ہم کو گمراہ کیا، غلط راستے پہ ڈالا، ان لوگوں کو آپ ہمیں دکھا دیجئے. اس کو تھوڑا سا بگا کے کاغذ دکھا دیجئے وہ آپ ہم کو. نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، ہماری خواہش یہ ہے کہ کم از کم آج ہم اپنے پیروں سے ان کو روندنا چاہتے ہیں، اور اپنے سامنے ذلیل کر کے دیکھنا چاہتے ہیں. آج ہم ان کو اپنے پیروں سے روند کے ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ ہمارے سامنے ذلیل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ذلیل ہوئے بھی تو کیا ہونے والا ہے، تم بھی جہنم میں جانے والے ہیں، وہ بھی جہنم میں جانے والے ہیں. فائدہ اتنے غصے کے باوجود کچھ ہوگا نہیں. یہ سارا الٹیمیٹم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس دن جتنا بھی تم غصہ کرو، شرمندگی کرو، صبر کرو، معذرت کرو، کچھ بھی کرو، کچھ حل نہیں ہے اگر زندگی برباد ہو گئی یہاں پر. اور زندگی کی بربادی کیا ہے؟ دین کے خلاف گزر جانا. یہ سن لو اچھی طریقے سے، زندگی کی بربادی جاب لیس ہو جانا نہیں ہے، زندگی کی بربادی کھانے پینے میں تنگی ہونا نہیں ہے، زندگی کی بربادی بیماریوں میں مبتلا ہونا نہیں ہے، زندگی کی بربادی دشمنوں میں گھر جانا نہیں ہے، زندگی کی بربادی گھروں کا لٹ جانا نہیں ہے، زندگی کی بربادی دین سے محروم ہو جانا اور دین کو لوز کر دینا ہے. اگر یہ جس آدمی سے خدا نخواستہ ہو گیا، مرد ہو یا عورت ہو، نہ وہاں صبر کام آئے گا، نہ وہاں معذرت کام آئے گی، نہ وہاں غصہ کام آئے گا، نہ وہاں جن لوگوں نے گمراہ کیا تھا ان کو ذلیل کرنا کام آئے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی اس دن. اس کے برخلاف جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جم گئے، اللہ کو اپنا رب مان لیا کہ بھائی اللہ میرا رب ہے، پالنے والا وہ ہے، اس کو مجھے خوش کرنا ہے، استقامت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جم جانا. فرمایا ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ فرشتے ان پر اتریں گے اور اس خوشخبری کو لے کے اتریں گے کہ نہ تو تم کو خوف کرو نہ حزن کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ تتنزل علیہم الملائکۃ کا تعلق مفسرین نے فرمایا کہ موت کے وقت سے ہوگا, یعنی ابھی آخرت میں جانے سے پہلے جیسے آخرت کا دروازہ کھلنے والا ہوگا ایک آدمی کے لیے, موت پر آخرت کا دروازہ کھل جاتا ہے, جیسے کھلنے والا ہوگا اس وقت سے فرشتے اتر جائیں گے اور ان کو خوشخبری دیں گے, تسلی دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم تمہارے دوست تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. علماء نے لکھا ہے کہ نیک اعمال پر وہی آدمی جمتا ہے جو فرشتوں کی دوستی میں ہوتا ہے, اور شیطانوں کی دوستی میں جو ہوتا ہے وہ نیک اعمال پر جم نہیں پاتا ہے. تو اس لیے وہ بتائیں گے کہ ہم تمہارے ولی تھے, دوست تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, ہم ہی تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں دوست کی حیثیت سے, اور تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا اور جو تم جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا, اور یہ اس پروردگار کی طرف سے مہمانی ہوگی تمہارے واسطے جو بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. پھر تبلیغ کی فضیلت بیان فرمائی گئی. فرمایا گیا کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. لوگوں کا کام, مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ تبلیغ کا کام کرے, وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, خود بھی اللہ کی طرف جھکے اور ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور خود بھی اسلام کا دعویٰ کرے, اظہار کرے, اپنے اسلام سے شرمائے نہیں. وقال اننی من المسلمین, کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے میں شرمائے نہیں, دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ تبلیغ کرنے کی وجہ سے اپنے کو مبلغین سے, جن کو تبلیغ کی جا رہی ہے ان سے بڑا نہ سمجھے, بلکہ یہ کہے کہ میں بھی ون آف دیم, میں بھی ایک آدمی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ, میں بھی کوئی اسپیشل اور ایکسٹرا آرڈینری شخصیت نہیں ہے میری, بلکہ ایک عام مسلمان کا یہ فرض ہے اور اس کو عام مسلمان کی حیثیت سے ہی رہنا ہوگا, اس کی وجہ سے کوئی بڑاپن نہیں کر سکتا, وہ معتبر ہی نہیں کر سکتا. وقال اننی من المسلمین, پھر فرمایا کہ لا تستوی الحسنۃ والسیئہ, برائی اور اچھائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے, اگر کوئی تمہارے ساتھ میں برائی سے پیش آتا ہے تو تم اچھائی سے ہی پیش آؤ, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست ہو جائے گا. لیکن برائی سے پیش آنے والے کے ساتھ میں اچھائی سے پیش آنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے, یہ وہ لوگوں کا کام ہے جن کے پاس صبر کی صفت ہوگی, اور یہ ان لوگوں کو اللہ پاک نصیب فرماتا ہے جو خوش نصیب ہوتے ہیں. اور جب شیطان کی طرف سے تم کو کوئی وسوسہ آنے لگے تو پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ میں آ جایا کرو, اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو, اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو. ان مختلف قسم کے وساوس ستانے لگے, یوں کہہ دے آدمی اعوذ باللہ ثم استقم, یعنی بعض مرتبہ اللہ کے بارے میں وسوسے آتے ہیں, بعض مرتبہ رسول کے بارے میں وسوسے آتے ہیں, بعض مرتبہ دین حق کے بارے میں وسوسے آتے ہیں, بعض مرتبہ دین اسلام کی باتوں کے بارے میں وسوسے آتے ہیں. آدمی کہے کہ آمنت باللہ, میں ایمان لایا, اور کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا اللہ یہ سب شیطانی خیالات ہیں, میں پناہ مانگتا ہوں, آپ مجھے پناہ دے دیجیے. جو آدمی اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر ایسا آدمی پر شیطان اپنا تاثر نہیں کرتا زیادہ. مضامین تو بہت ہیں لیکن ایک اور خاص مضمون سنا کے بات ختم کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ایمان والوں کے کچھ خاص صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں, وہ ایک خاص نظریہ ہے پورا, وہ ایک خاص طریقہ زندگی ہے جس سے مسلمان دور ہیں, اس کی طرف میں نشاندہی کروں گا. اس کے اندر ایک بات تو یہ فرمائی گئی کہ جو تم کو دیا گیا ہے نا دنیا کی چیزوں میں سے, دولت, حسب, عزت, شہرت وغیرہ جو کچھ بھی ملی ہے, یہ دنیا میں تم کو برتنے کے لیے دی گئی ہے, یہ کوئی بھی چیز تمہارے ساتھ نہیں رہے گی. جو تم آخرت میں اللہ کے پاس بھیج لو گے وہ باقی رہے گا. فرض کرو کسی نے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کر لی, تو اب یہ ڈاکٹری کی ڈگری لے کے جا نہیں سکتا, وہ منکر نکیر کو نہیں بول سکتا کہ میں ڈاکٹر عبدالستار ہوں, میں نے اتنے دن سروس کی ہے, مجھے آپ نہیں پکڑ سکتے اس واسطے کہ میری تو یہ حیثیت ہے, میرا ریکارڈ ہے, میں نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں بول سکتے وہاں پہ. تو یہ ہے کہ ڈاکٹری کی انجینئری, لائری کی انجینئری, تجارت ہے, پیسے ہیں, اتنا بینک بیلنس میرے پاس ہے, میں اتنا ملٹی ملینئر ہوں, کیا کام, کیا چیز لے کے جائیں گے آپ؟ فرشتہ اس میں سے کیا چیز لے گا؟ آخرت میں کیا چیز کام آئے گی؟ فرمایا جتنی چیزیں تم دیے جا رہے ہو اس دنیا میں, فمتاع الحیات الدنیا, یہ برتنے کی چیز ہے. یہ وما عند اللہ خیر, جو تو اللہ کے پاس جو تم بھیج دو گے وہی خیر ہے, وہ ابقا وہی رہنے والا ہے, وہ باقی رہنے والا, وہ تمہیں ملے گا, اس کو تم کیش کرا سکتے ہو, وہ تمہیں دیا جائے گا واپس, کہ یہ تمہارا, چونکہ وہاں کسی کے کام کا نہیں ہے, تمہارے کام کا. اپنی نیکی کوئی دوسرا چرا کے نہیں لے جا سکتا, کوئی اٹھا نہیں سکتا, کسی فرشتے کو کام آنے والے نہیں ہے, اگر اس کے پاس بہت نیکیاں تھے چلو تھوڑا اپنے کمرے میں لے آ کے رکھ لیں گے, کچھ بھی نہیں ہے. جو اپنا کمایا ہوا ہے وہ اپنے ہی لیے ہے, وہاں پہ کسی اور کے بس میں جانے والا بھی نہیں ہے وہ. فرمایا واب قال الذین آمنوا, ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں, اور ان جو آخرت کے کمانے والے جو لوگ ہیں ان کی صفات میں گویا اللہ تعالیٰ تھوڑا آگے چلے, اور اس میں اللہ پاک یہ بات فرما رہے ہیں کہ ایک بات یہ کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے رہے. ایک اللہ تعالیٰ کی جنرل پالیسی ہے، عالمی پالیسی یاد رکھ لیجئے، وہ یہ کہ بڑے گناہوں سے میرے بندے بچ جائیں گے تو چھوٹے گناہوں کو میں خود معاف کر دوں گا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے گا اگر بڑے گناہوں سے بچیں گے. دو اللہ تعالیٰ کی جنرل پالیسیاں، ایک تو یہ کہ میری رحمت غالب رہے گی میرے غضب پر، وسیعت رحمتی علی غضبی، میری رحمت وسیع ہے میرے غصے پر. ایک تو اللہ پاک نے یہ اصول بنایا، حالانکہ وہ پابند نہیں ہے کسی چیز پہ، ان پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، وہ چاہے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرا غصہ غالب ہوگا میری رحمت پر، نہیں، میری رحمت غالب ہوگی میرے غصے پر. اور دوسری جنرل پالیسی یہ بتائی گئی کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جانا. گناہ ویسے سارے بڑے ہوتے ہیں، مگر گناہوں کا آپس میں تناسب جو ہے اس کے اعتبار سے چھوٹے بڑے بنتے ہیں، ورنہ گناہ نام ہے اللہ کی نافرمانی کا، اور اللہ کی کوئی سی بھی نافرمانی چھوٹی نہیں ہوتی، وہ بڑی ہی ہوتی ہے، یہ علماء نے لکھا ہے. بقیہ پھر بھی چھوٹے بڑے گناہ کی تقسیم جو پائی جاتی ہے وہ گناہوں کے آپس میں تعلقات کے اعتبار سے پائی جاتی ہے. اس میں بڑے اختلافات ہیں علماء کا کہ بڑے گناہ سے کیا مراد ہوتا ہے. زیادہ تر جمہور علماء جس بات کی طرف گئے ہیں وہ یہ ہے کہ بڑا گناہ وہ ہے جس پر کوئی وعید آئی ہو، جس گناہ کے اوپر کوئی وعید بیان کی گئی ہو کہ یہ سزا ہوگی، ایسے اللہ ناراض ہوں گے، یہ جرمانہ ہوگا، ہے نا، وہ گناہ کو بڑا گناہ کہتے ہیں. اور جن گناہوں کے اوپر وعید نہیں آتی مستقل وہ بڑے گناہ نہیں کہلاتے ہیں. اور تفسیریں بھی ہیں، جمہور یہ زیادہ تفسیر اس کی یہ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کیا جائے وہ بڑا ہو جاتا ہے. تیسرے یہ کہ جس چھوٹے گناہ کو مسلسل کیا جاتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. چھوٹا گناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیر شعوری طور پر ہو گیا، لا شعوری میں ہو گیا، پھسل کے، مطلب یہ کہ آدمی تھوڑا سا شکار ہو گیا نفس و شیطان کا، لیکن اتفاقی طور پر ہو گیا، پھر اس کو شرمندگی بھی ہو گئی. چھوٹے گناہوں میں ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں. مسلسل کر رہا ہے ایک آدمی باوجود اس بات کی معلوم ہو جانے کے کہ یہ غلط ہے، پھر اب وہ چھوٹا بھی ہے تو چھوٹا نہیں رہتا. کسی گناہ کو یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، تو بھائی گناہ تو مخالفت کے نام ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ سکتے ہیں کہ تو نے یہ میری مخالفت کی کیسے. اور جو بڑے گناہ خاص جن پر وعید آئی ہے ان گناہوں کو بڑا کہتے ہیں. فرمایا کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور فحش باتوں سے، فحش کاموں سے رکتے ہیں. وإذا ما غضبوا هم یغفرون، اور ایک ان کی صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان والے بندے آخرت کو بنانے والے ہیں اس میں سے ایک یہ کہ وہ غصے میں معاف کرنے والے ہوتے ہیں. جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ مغفرت کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو غصے پر قابو آ جائے تو بس وہ سدھر جاتا ہے، اور جس آدمی نے غصہ کیا اور اس کو شرمندگی بعد میں پیش نہیں آئی ہو ایسا ایک بھی کیس نہیں ملتا. یہ انہوں نے فرمایا، ایسا کبھی ہوتے ہی نہیں کہ غصہ کسی نے ظاہر کر دیا پھر بعد میں اس کو شرمندگی پیش نہ آئی ہو. اور جو جس کو نصیحت کرتے تو بولتے کہ غصہ مت کرو. گھریلو معاملات کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ غصہ نہیں کرنے کی ہے. جتنے گھر کے جھگڑے ہیں، یہ جو ہم کاؤنسلنگ کے لیے بیٹھتے ہیں شرعی اعتبار سے، فسخ نکاح کے، خلا کے، مطالبے کے، اصلاح کرانے کے، لوگ مصالحات کرانے کے، جھگڑوں کے، اس میں سب میں غصہ ہی ہے، یا عورت کی طرف سے یا مرد کی طرف سے. غصے پہ، غصے کو درگزر کرنے کی عادت ہونا، غصے پہ قابو پانا، غصے کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنا، غصے میں ذرا قابو میں رہنا. جو آدمی غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے وہ آدمی کسی جگہ بھی مقبول نہیں ہوتا، محبوب نہیں ہوتا. غصہ ایک ایسی چیز ہے، اسی وجہ سے اسلام میں یہ فرمایا گیا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ پہلوان کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ جو پچھاڑ دے کشتی کے اندر. فرمایا کہ نہیں، جو پچھاڑ دے وہ پہلوان نہیں ہے، جو غصے پہ قابو پالے وہ پہلوان ہے، جو اصل غصے پہ قابو پالے وہ پہلوان ہے. اور ایک حدیث شریف میں بشارت یہ دی گئی ہے کہ جو آدمی غصے کا اظہار کر سکتا تھا اور غصے کا اظہار نہیں کیا اس نے قابو پا لیا. غصے کے اظہار کا مطلب ہوتا ہے غصہ تو آیا لیکن کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بڑا آتا چھوٹے آدمی پر ظلم کر دیا ایک بڑے آدمی نے، جو طاقت والا بھی ہے، پیسے والا بھی ہے، حکومت والا بھی ہے، سب والا ہے، اس پہ آپ کو بہت غصہ آئے گا لیکن کیا کر سکتے آپ، کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. تو وہاں پہ غصے پہ صبر کرنے پہ نہیں ہے یہ بشارت. چھوٹے پہ غصہ آ گیا جس پہ آپ اپنا غصہ نکال سکتے، مار سکتے، زیادتی کر سکتے، کچھ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. جس نے غصے پر قابو پا لیا کل میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کی حوریں پیش کر کے بولیں گے کہ جس کو تو بولے گا اس سے تیری شادی کر دوں گا. اتنی اللہ تبارک و تعالی خوشی کا اظہار فرمائے ہیں غصے کے اوپر قابو پانے پر. تو غصے کے اوپر فرما وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اور دوسری بات یہ ہے کہ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اللہ پاک کی طرف سے کوئی مطالبہ بندوں کو آئے تو اس پر وہ لبیک کہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ کام کریں گے. اللہ کے بہت سے احکام، اللہ کی طرف سے بہت سی چیزیں متوجہ ہوتی رہتی ہیں بندوں پر دین کے کاموں میں، دین کے اعمال میں، تو ان کاموں میں لبیک کہتے ہیں. جیسے رمضان کا مہینہ آ گیا، لبیک جی ہم روزہ رکھیں گے. تراویح کا موقع آ گیا، لبیک جی ہر تراویح پڑھنے کے لیے ہم حاضر ہیں. ایسا زکوٰۃ ہوگی تو لبیک، وہ استجاب لربہم میں یہ سب چیزیں بھی آتی ہیں. واقام الصلاح اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وامرہم شورا بینہم، اور ایک صفت ان کی یہ ہے کہ ان کا معاملہ ان کے مشورے سے ہوتا ہے. یہ تھا وہ مضمون اصل میں جس کو سنانا چاہتا تھا، لیکن ہو گئی دیر. اصل میں اس میں ایک بات ہے تھوڑی سی جو بہت ہی مختصر لفظوں میں بول کے میں ختم کر دوں گا، وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام جو ہے نا وہ کیا ہے بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم. یہ نظام حکومت سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے پیمانے تک ہے، مسجدوں کی کمیٹیوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، آرگنائزیشنز کے اندر، اور جنہ والا حکومت کے اندر، سب میں اسلام کا جو نظام ہے وہ سمجھ. عمل چاہے تم سے ہو یا نہ ہو، عمل کر سکو نہ کر سکو، لیکن علم تو صحیح کر لو پہلے. یہ مطلب ہے میرا کہ جو قرآن کا علم ہے وہ جان لو پہلے کہ اسلامی نظام ہے کیا. اسلامی نظام میں کسی بھی اجتماعی کام کے لیے ایک ہی آدمی ہوتا ہے اصل ذمہ دار، من منشو ہوتا ہے اسلام میں، اور وہ مگر اپنی مرضی نہیں چلاتا، اقتدار مرکوز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک شورا ہوتی ہے، وہ ان سے مشورہ کر کے کام کرتا ہے. اسلامی اصل ٹھیک یہ ہے، تھاٹ یہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق عمل یہی تھا، صحابہ کا طریق عمل یہی تھا. آپ بھی کہیں بھی کوئی اجتماعی کام سکسیسفل طریقے پر کرنا چاہیں گے تو ایسے ہی ہوگا، ورنہ لڑائی جھگڑے کے سوا وہاں پہ زیادہ کام نہیں ہوگا، اختلافات ہی ہوتے رہیں گے، عہدوں کو بانٹنے میں ہی لگتے رہیں گے آپ، ہوشیاریاں اور چال بازیاں اور مکاریاں ہی کرتے رہیں گے کہ میرے ووٹ زیادہ ہو جائیں، تیرے ووٹ زیادہ ہو جائیں، مائنارٹی اور میجارٹی کے زیادہ ووٹ کس کے ہیں، کم ووٹ کس کے ہیں. جس کے زیادہ ووٹ ہو گئے فیصلہ اس کی طرف ہو گیا، جس کے کم ووٹ ہو گئے فیصلہ اس کی طرف نہیں ہوا. فرض کر لو مثال کے طور پر چار پڑھے لکھے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جو انتہائی سمجھدار ہیں، معاملے کو سمجھتے ہیں، اور چھ جو ہے نا جاہل بیٹھے ہوئے ہیں جو بالکل نہیں سمجھتے. آئی بات سمجھ میں؟ فیصلہ کدھر ہوگا؟ ووٹ کی بنیاد میں، چھ کی طرف ہوگا. تو یہ چار جن کے پاس عقل، فہم، سمجھ بوجھ ہے، یہ سب کدھر گئی؟ تو مسئلہ کس پر ہونا چاہیے؟ ایسا فیصلہ کس پر ہونا چاہیے؟ اجتماعی کام کس پر ہونا چاہیے؟ اس پر ہونا چاہیے جو چھ کی رائے ہے. ارے چھ نہیں، اگر نو یا ایسے بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک سمجھدار دماغ بیٹھا ہے تو وہ ایک سمجھدار پہ ویسا ہونا چاہیے. اور وہ کون کر سکتا ہے ایسا ڈیسیشن؟ کون لے سکتا ہے؟ وہ لے سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ڈیسیشن پاور ہو. تو ڈیسیشن پاور ووٹ کی بنیاد پہ نہیں ہوتا اسلام میں، اسلامی نظام وہ نہیں ہے. ہم چلا سکتے اس کو، فی الحال نہیں چلا سکتے، نافذ کر سکتے نہیں کر سکتے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دماغ صحیح کر لو اپنا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ امرہم شورا بینہم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے فیصلہ فرمانے والے تھے، وہ اقتدار وہاں مرتکز تھا، آپ مشورہ لیتے تھے. اور اللہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب مشورہ لے لیں آپ، مشورہ کر لینے کے بعد میں آپ جو ارادہ کریں اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ کام کریں. اسی وجہ سے اگر نو آدمی ایک بات بولے، ایک آدمی کی بات زیادہ مانوس، زیادہ سنسیئر لگ رہی ہے، زیادہ معقولیت اس میں معلوم ہو رہی ہے، تو فیصلہ کرنے والا وہ ایک آدمی کی بات بھی لے سکتا ہے کہ پھر مجھے یہ بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے. اور وہ جو نو کے نو ہوتے ہیں، دس کے دس، بیس، پندرہ، جتنے بھی ہوگی شورا، ان میں سے کوئی بھی مسلط نہیں کر سکتا اپنے بات کو کہ نہیں میں جو بول رہا ہوں وہی کرنا پڑے گا، آپ میری بات سنو. آپ نہیں سنیں گے تو پھر دیکھو کیسی کمپیننگ کرتا ہوں تمہارے خلاف میں. ویسا بھی نہیں ہے مسئلہ، آپ کی بات آپ کو جتنی زیادہ اچھی لگ رہی ہو، آپ اپنا کام ہے کہ آپ پیش کر دیں بس. مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی مثال یہ بیان فرمائی ہے کہ مشورے کی جو کمیٹی ہوتی ہے اس کا کام ہے روشنی کو بڑھانا تاکہ فیصلہ کرنے والے کو ہر چھوٹی بڑی چیز نظر آ جائے. مولانا مشورے کی مثال ایسی ہے جیسے حال کے اندر مختلف بلبوں کا لگا دینا. ایک بلب ہے اس میں بھی آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں، دو لگا دیے، تین لگا دیے، چار لگا دیے، دس لگا دیے، بیس لگا دیے، تو پوری طرح کلیئر ہو جاتی ہے چیز. تو مختلف دماغ والے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے سوچ کے یہ زیادہ مناسب دکھ رہا، یہ زیادہ مناسب دکھ رہا، یہ زیادہ مناسب دکھ رہا، جو اصل میں حاکم ہے اس کے سامنے رکھ دینا اس بات کو، اور وہ آدمی جس کو حاکم بنایا جائے، جہاں پر اقتدار کو مرتکز کیا جائے، جو صاحب اختیار بنایا جائے، وہ تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر ہونا، زمیندار ہونے کی بنیاد پہ نہیں ہونا، پیسے والا ہونے کی بنیاد پہ نہیں ہونا، عہدیدار ہونے کی بنیاد پہ نہیں ہونا، خاندان کی بنیاد پہ نہیں ہونا، نہ خاندان کی بنیاد پر، نہ عہدے کی بنیاد پر، نہ تجارت کی بنیاد پر، نہ پیسے کی بنیاد پر، نہ جیسے ایک پرانا نظام ہوتا ہے وڈیرانہ جو نظام ہوتا ہے وہ، اس بنیاد پر نہیں، بلکہ تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر ایک آدمی کو ذمہ دار بنا دینا اس شعبے کا. دنیا کا نظام چلانا مقصود ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ عہدے نہیں ہوتے. یہ اقتدار کی لڑائی نہیں ہوتی، یہ عزت کی لڑائی نہیں ہوتی ہے، اس کو لوگوں نے عزت کی چیز بنایا، اس وجہ سے وہ لڑائی کی چیز بن گئی، ورنہ وہ ذمہ داری اور اللہ کے یہاں جواب دہی کی چیز ہوتی ہے وہ، اس لیے ایک آدمی کو ذمہ دار بنا کے دوسرے لوگ مشورے دیتے ہیں، اور وہ آدمی کا کام ہے کہ دوسروں سے مشورہ لے، چھوٹوں سے بھی لے بڑوں سے بھی لے، جو شورا ہے وہ مشورہ دے گی، فیصلہ ایک آدمی کا ہوگا۔ آپ مسجد کی کمیٹی رکھیں گے تو اصلاً اصول یہی ہے، آپ مدرسے کی کمیٹی رکھیں گے کسی ادارے کی تو اصلاً اصول یہی ہے، آپ کوئی آرگنائزیشن قائم کریں گے تو اصلاً اصول یہی ہے، آپ کوئی حکومت چلائیں گے تو اصلاً اصول یہی ہے، اور یہ قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا معاملہ ان کے آپس میں مشورے سے ہوتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور ایک صفت ان کی یہ بھی ہے کہ جب دشمن ان پر حملہ کرتا ہے اور بغاوت کرتا ہے تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کی نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیتے کہ بھائی ٹھیک ہے اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس پہ ظلم ہونے دو، اپنے اوپر تو کچھ نہیں ہو رہا، نہ بھی ایسا بولیں گے تو کل کے دن تم پر بھی ہوگا، وہ خاموش رہے گا، پھر پرسوں اس پر بھی ہوگا، پھر تم خاموش رہو گے، پھر اس طریقے سے پورا یہاں سے وہاں تک نظام ان کا جو ہے نا وہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ، کوئی برائی تمہارے ساتھ کرے تو تم اس کے ساتھ برائی کر سکتے ہو، فمن عفا واصلح، البتہ جو معاف کر دے اور جو اصلاح کر لے، فاجره علی اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب رحمت فرمائیں گے۔ اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى آل سيدنا وعلى محمد مبارك وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم